من اصطفى أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. یہ 13 نمبر کا گناہ کبیرہ ہے جس کا تذکرہ آج ہوگا. وہ گناہ ہے ربا. ربا کو ہمارے اردو زبان میں عام طور پر سود کہا جاتا ہے، سود کہتے ہیں، اور بعض علاقوں میں جہاں ہندی زبان کچھ غالب ہے وہاں سود کے بجائے بیاج کہتے ہیں. ہاں بیاج بولتے ہیں نا، بیاج بولتے ہیں نا، ہاں یہ سود بیاج ربا. ہاں اور اسی کو انگلش میں بدل کر کے کیا نام رکھ دیا ہے، ہے سب کا معنی ایک یہ سود ربا. اللہ تعالی نے کتاب اللہ میں اور رسول اللہ علیہ السلام نے احادیث صحیحہ میں اس برائی کی بے انتہا مذمت بیان کی. رب العالمین نے فرمایا، آیت ہم نے تلاوت کی، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا. اے ایمان والو خبردار، تم سود نہ کھاؤ، بڑھا چڑھا کر کے سود مت کھاؤ، لینا سود نہ لو. واتقوا اللہ، ڈرو اللہ تعالی سے، یعنی سود کھانے سے بچو. لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ. اس آیت سے جہاں سود کی ممانعت اور حرمت ثابت ہوتی ہے، وہیں ایک چیز اور سمجھ میں ثابت ہوئی کہ امت کی فلاح اور کامیابی سود سے بچنے میں ہے. چونکہ رب العالمین نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ. دنیا اور آخرت دونوں میں انسان فلاح حاصل کر سکتا ہے تو سود سے بچنے کے بعد. اسلام سے پہلے جاہلیت میں سود بہت ہی زیادہ عام تھا، جیسے آج بھی سود بہت ہی عام ہو چکا ہے، رسمی طور پر، سرکاری طور پر آج سود کی دعوت دی جا رہی ہے، سود کے فوائد بیان کیے جا رہے ہیں، طرح طرح کے انعامات کے ذریعے لالچ دلائی جا رہی ہے. یہ سارے چیزیں جاہلیت میں بہت ہی زور شور سے تھیں اور آج بھی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر اعلان کر دیا تھا کہ سارے سود کو ہم مٹا دے رہے ہیں، کوئی سود اب باقی نہیں رہ جائے گا، اور سب سے پہلا سود جس کو ہم دفنا رہے ہیں وہ ہمارے اپنے چچا عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے، کہ بس اپنا اصل مال لے لے اور سود کسی سے نہ لے. اللہ تعالی نے سود کھانے والوں کی بڑی شدید وعید سنائی ہے. آپ نے فرمایا، اللہ نے فرمایا، الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا واحل الله البيع وحرم الربا. جو لوگ سود کھاتے ہیں، ان الذين ياكلون الربا، الذين ياكلون الربا، جو لوگ سود کھا رہے ہیں، سود لے رہے ہیں، لا یقومون، وہ نہیں کھڑے ہوں گے قیامت کے دن، الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، مگر اسی طرح شکے بیعت میدان میں قیامت کے دن کھڑے ہوں گے جس طرح سے وہ انسان کھڑا ہوتا ہے جس کو شیطان جن لگ گیا ہو، کھڑا ہوگا اور گر جاتا ہے. سیدھا چل نہیں سکتا، کھڑا ہوتا ہے گر جاتا ہے. آپ حضرات جانتے ہیں ہمارا اور آپ کا، ہر ایک انسان کا اس بات پر ایمان ہے کہ قیامت کے دن قبر سے وَإِلَى الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، قبر کھول دی جائے گی، انسان کھڑا ہو جائے گا اور سب کے سب حشر کے میدان کی طرف جدھر سے آواز آئے گی سب کے سب ادھر بڑی تیزی کے ساتھ بھاگتے، ہر ایک گھبراہٹ پریشانی، ہر ایک کو لاحق ہوگی اور جدھر آواز آئی جدھر سے بھاگتا ہوا انسان وہاں پہنچنے کی کوشش کرے گا. قبر سے نکلیں گے نہایت آسانی کے ساتھ، لوگ گزر جائیں گے چلیں گے، مگر جو شہر سود خور ہے، کیونکہ سود کھانے والے کا حرام کھانے والے کا پیٹ اتنا بڑھ رہا ہوگا، اتنا پڑھا ہوگا پیٹ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، معراج والی رات میں جب میں گیا میرا گزر ایسے لوگوں کے قریب سے ہوا کہ مجھے اندازہ لگا کہ اوپر سے بہت ہی زیادہ چیخنے چلانے شور مچانے کی آواز آ رہی ہے، جگہ بہت لوگ شور مچا رہے ہیں. سر کو اٹھایا تو میں نے دیکھا کہ بہت بڑی قوم ہے، بطونہم کالبیوت، اور ان کے پیٹ اتنا بڑھ گئے ہیں جیسے کوئی گھر ہو مکان ہو. آپ نے جو دیکھا ہے ان کو، آپ فرماتے بطونہم کالبیوت، ہم نے دیکھا کہ ان کے پیٹ اتنے بڑھ گئے ہیں جیسے پورا ایک گھر ہوتا ہے. فیہا حیان، اور ان کے بڑھے ہوئے پیٹ کے اندر میں نے دیکھا، سب باہر سے ہمیں نظر آ رہا ہے دکھلایا جا رہا ہے کہ فیہا حیان، نہایت خطرناک بڑے بڑے اسدہ، اور اندر سے ان کو ڈس رہے ہیں، کاٹ رہے ہیں، چیختا ہے چلاتا ہے انسان. یہ چیخنے چلانے کی آواز کو میں نے سنا، جب سر اٹھایا تو دیکھا ایسے لوگ. ہم نے پوچھا ما بالوہا اولائی یا جبرائیل، بتائیں یہ کون سے لوگ ہیں؟ کہا گیا یہ وہ ہیں کانو یا اکلون الربا، جو دنیا میں سود کھایا گا، یہ سود خور ہیں. سود خور کا پیٹ اتنا بڑھ جائے گا کہ جب وہ حش میں چلنا چاہے گا تو چل نہیں سکے گا بلکہ وہ گر جائے گا. کوئی مجرم ایسا نہیں ہے جو حش میں چلتے ہی گر جائے سوائے سود. الذین یأکلون الربا لا یقومون، یہ سود کھا رہے ہیں یہ کھڑے نہیں ہو سکیں گے قیامت کے دن، جیسے سارے لوگ کھڑے ہوں گے اور چلے جائیں گے نہیں. الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المسجد، مگر ویسے ہی یہ کھڑا ہو پائے گا جیسے دنیا میں وہ انسان کھڑا ہوتا ہے جس کو آسیب ہو، جس کو شیطان اور جن لگ گیا، کھڑا ہوتا ہے گرتا ہے، کھڑا ہوتا ہے گرتا ہے، کچھ نہیں پاتا. ایسے ہی بڑے بڑے پیٹ لے کر کے گرتے ہوں گے، کوشش کریں گے کھڑے ہونے کی، چلیں گے دو قدم پھر گر جائیں گے. اتنی بڑی سزا ان کو کیوں مل رہی ہے؟ ایک تو سود کھاتے تھے، اور دوسرے سود کو حرام سمجھ کے بھی نہیں کھاتے تھے بلکہ سود کو حلال کر کے. ذالک بانہم قالوا انما البیع، یہ اس بنا پر کہ سود کھاتے تھے اور کہتے تھے اس میں کیا حرج ہے، بھی ایک قسم کی تجارت ہے. انما البیع مثل الربا، یہ سود بھی جو ہے تجارت بھی تو کس کے مانند ہے، انسان تجارت کر کے منافع لیتا ہے، ہم بھی منافع لے رہے ہیں، بس اور کیا کریں، کوئی خرچ اتنے لے رہے ہیں. حالانکہ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے سود کو حلال قرار دیا، تجارت کو حلال قرار دیا اور سود کو حرام، لیکن اللہ تعالیٰ کے حرام اور حلال چیزوں کو دونوں یکساں کہہ دیتے ہیں. اس سے معلوم پڑ گیا حلال اور حرام چیز دونوں کو کبھی ملانا بہت بدترین گناہ ہے. یہ ہے قرآن پاک کی آیتیں، اور اس کے علاوہ اور آیات ہیں قرآن پاک کی. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی ایک آیت، یہ سورہ روم ہے، سورہ روم کی آیت نمبر 38 اور 39 میں بھی سود کا تذکرہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. اللہ نے جو مال آپ کو دیا ہے، جو خزانہ آپ کے پاس ہے، فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل، تمہارے مال میں تمہارے رشتہ داروں کا حق ہے، ان کا پورا پورا حق دو. مسافر کا ہے، یتیم کا حق ہے، مسکین کا ہے، اور یتیم مسکین رشتہ داروں کو اپنا مال دو، خرچ کرو ان کے اوپر. ذالک خیر، یہ بہت ہی اچھا ہے انجام کے اعتبار سے. للذین یریدون وجہ اللہ، ان لوگوں کے لیے جو زندگی میں اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، صدقہ خیرات کرنے، مسکین یتیم ضرورت مندوں کو دینے سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبَا، اور جو تم ربا لیتے دیتے ہو، فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبَا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ، جو تم مال سود لیتے ہو، دیتے ہو تاکہ لوگوں تمہارا مال بڑھے، تو یاد رکھنا وما آتے تم من ربا، جو تم ربا دیتے ہو، سود لیتے ہو تاکہ لوگوں کے مال میں اضافہ ہو بڑھے، یاد رکھنا فلا یربو عند اللہ، سود کبھی اللہ تعالیٰ کے یہاں بڑھتا نہیں، ہمیشہ وہ گھٹتا ہے. اللہ نے اس قرآن پاک کی آیت کے اندر بھی باقاعدہ ہمیں سود سے منع کیا ہے. اس سے پہلے حدیث گزر چکی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اجتنبوا السبع الموبقات، سات ہلاک اور برباد کر دینے والے گناہوں سے بچو. ان سات گناہوں میں سے الاشراک باللہ، اللہ تعالی کے ساتھ شریک کرنا، وقتل النفس، نحق کسی کا قتل کرنا، والسحر جادو کرنا، اکل الربا سود کھانا، واکل مال یتیما یتیم کا مال کھانا، والتولی یوم الزحف، اور میدان چھوڑ کر کے کافروں کو کرشن دکھلا کر کے بھاگنا. یہ گناہ کبیرہ کا تذکرہ شروع سے چل رہا ہے، اور اس میں یہ بات بھی آئی تھی اکل الربا سود کھانا. سود کھانا ایسا گناہ ہے کہ جس انسان نے سود کھانا شروع کیا، دنیا آخرت دونوں اس انسان کی برباد ہو جاتی. کیوں؟ اس نے وہ عمل کیا جو موبقات ہے، ہلاک اور برباد کر دینے والی ہے. اسی لیے ایک حدیث کے اندر آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس حدیث کو امام ابن ماجہ اور امام بزار رحمہ اللہ نے اور حاکم نے شرط مسلم پر نقل کیا ہے، رسول اللہ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں بھائی سود کھانے والی قوم کبھی فلاح نہیں پا سکتی. آپ فرماتے ہیں ما ظہر فی قوم الربا الا ظہر فیہم الجنون ولا ظہر فی قوم الزنا الا ظہر فیہم الموت وما بخس قوم المکیال الکیل والمیزان الا منعهم اللہ القطر او کما قال علیہ السلام. آج فرمایا ما ظہر فی قوم الربا، جب بھی کسی قوم اور کسی ملک کسی علاقے کسی برادری کے اندر سود ظاہر ہو جائے، اور میں سمجھتا ہوں جتنا آج سود ظاہر ہو گیا ہے شاید اس سے پہلے صدیوں میں نہ ہو، روڈوں پر کمپنیوں میں، دکانوں کے سامنے، اخبارات کے اندر، اور شاید جو ہندوستانی بھائی ہیں انہوں نے کبھی دیکھا ہوگا تو باقاعدہ جیسے بہت سارے ایڈورٹائز کے بورڈ ہوتے ہیں، بڑا سا بورڈ سود کے لیے بھی لگا رہا، بڑا سا بورڈ، اتنا جمع کرو سال بھر کے بعد اتنا لے جاؤ، اندازہ لگائیں، یہ ظاہر اعلان ہے، بالکل ظاہری طور پر کوئی ڈھکی چھپی بات ہے ہی نہیں۔ آپ فرماتے ہیں ما ظہر فی قوم الربا، جب بھی کسی قوم کے اندر سود ظاہر ہوتا ہے، عام ہو جائے، ربا عام ہو جائے، الا ظہر فیہم الجنون، تو اس قوم میں جنون اور پاگل پن بہت زیادہ عام ہو جاتا ہے۔ دیکھ لو کھوپڑی بالکل خراب ہے، پاگل خانے تو خالی ہو گئے، کیوں؟ بڑے پاگل تو روڈوں پر گھوم رہے ہیں جو اپنے آپ کو بڑے عقل مند سمجھ رہے ہیں، جنون کی طرح کیفیت دیکھیں، انسان اپنے نقصان اور فائدے کی تمیز کھو بیٹھے، اس سے بڑا جنون اور کیا ہوگا؟ گرچہ انسان پاگل خانے میں نہ ہو لیکن انسان اپنے نقصان اور فائدے کی تمیز کھو ڈالے، دنیاوی اعتبار سے کتنا بھی سمجھدار سمجھا جاتا ہو لیکن ہے تو مجنون و پاگل، اس سے بڑا بیوقوف اور کون ہوگا؟ اگر کسی قوم میں سود عام ہوا، اللہ تعالیٰ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں اس قوم میں جنون اور پاگل پن اور بیوقوفی اور ہمکانہ روش بہت زیادہ عام ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، آج ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں، کہنے کی ضرورت نہیں، انسان انسانیت کے حدود سے پار کر کے، ہو کر کے حدود سے تجاوز کر کے آج جانوروں جیسی زندگی جو گزار رہا ہے، بلکہ رب العالمین کا فرمان اولئک کالانعام بل ہم اضل، جانور بھی ان سے اچھے اور بدتر، یہ بہتر ہے۔ ولا ظہر فی قوم الزنا، اور جب بھی کسی قوم کے اندر زنا عام ہو جائے تو اس قوم میں قتل بالکل عام ہو جائے، خون خوب ہوتے ہیں، قتل خوب ہوتے ہیں، اور آج تجربہ کر لیں حرام کی اولاد ہی کتنی قتل ہو جا رہی ہے، آج سے غالباً مشکل سے میرے خیال میں 2 سال یا 2.5 سال ہوتا ہوں، برابر اخباروں کے اندر انڈین اخباروں میں برابر خبر آتی رہی، صرف حیدرآباد شہر میں ایک ندی کے اندر 12-13-15 دن تک مسلسل بچے ملتے رہے، مارے ہوئے بچے پندرہ لگائے، صرف ایک شہر کی بات ہو رہی ہے، اور پھر اور حرام اس زنا کی وجہ سے کتنے قتل ہوتے ہیں، آج بھی شاید یورپ امریکہ، اور ابھی 6 مہینہ قبل ہے اخبار سنا ہوگا کہ 13 سال کی بچی وقت سے پہلے، اس کو امید ہے اس لیے اس کی تحفظ کیا جاتا کہ نہ یہ اپنے آپ کو قتل کر سکے اور نہ اپنے بچے کو، اخباروں پڑھ گئی کتنے قتل ہو رہے ہیں، اولاد کبھی قتل اور آپس میں خون ریزی تو ہوتی ہی رہی، قتل کہیں سننے میں انسان کو آتا تھا، اور آج تو باقاعدہ کوئی شہر کوئی ملک ایسا نہیں ہے جہاں دسیوں قتل کے واردات نہ آتی، یہ سب صدا ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں ولا ظہر فی قوم من الزنا، جب بھی کسی قوم میں زنا عام ہوگا، لوگ بہت ہی زیادہ زنا مبتلا ہو جائیں گے تو وہاں قتل بہت ہی زیادہ ہوگا، اور جہاں سود زیادہ عام ہو جائے گا وہاں پاگل پن زیادہ نظر آئے گا، اور لوگ مجنون دیوانے پاگل زیادہ ہوں گے۔ وما بخس قوم فی الکیل والمیزان، اور جب بھی کسی قوم کے اندر ناپ اور تول میں کمی ہوگی، لینے کی باری آئے تو برابر اپنا حق لینا چاہیے،
اور اپنے اوپر جو غیروں کا حق بنتا ہے دینے کی باری آئے تو ٹال مٹول ہیلے بہانے اور کم کر کے دیا جائے. جہاں کیا کہتے ہیں ڈنڈی مارنا, یہ چکر جہاں ہوگا ڈنڈی مارنے کا. آپ ارشاد فرماتے ہیں منعہم اللہ القطر, اللہ تعالی بارش کو وہاں سے روک لے گا. کہے مسلم اللہ تعالی کا عذاب پے در پے برابر آتا ہی رہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کی مذمت بیان کرتے ہوئے مختلف روایتیں ہیں جن کو علامہ البانی رحمت اللہ علیہ نے صحیح الجامع الصغیر کے اندر نقل کیا. آپ ارشاد فرماتے ہیں بہت سارے حدیثیں, صرف ایک حدیث آپ نے ارشاد فرمایا الربا اثنان و سبعون درجہ, الربا اثنان و سبعون درجہ, سود کے 72 درجے ہیں. کتنے؟ 72. سب لوگ جانتے ہیں نا 72, 70 پر دو. الربا اثنان و سبعون درجہ, سود کے 72 درجے ہیں, چھوٹا اس سے بڑا اس سے بڑا اس سے بڑا, اس طرح سے 72 درجے سود کے اللہ تعالیٰ نے رکھے. گناہ ذرا دیکھو. آپ ارشاد فرماتے ہیں احوالوہا یا ادناہا, 72 درجوں میں سب سے ادنا درجے کا چھوٹا سود جو ہے اس کا گناہ اتنا ہے جتنا اپنی ماں سے زنا کرنے کا گناہ, انداز ہے بس. ایک حدیث ہی کافی ہے انسان جو, کون انسان ایسا ہے جو اپنی ماں کے ساتھ ہی حرکت کرنا گوارا کرے گا. الربا اثنان و سبعون بابن یہ درجہ احوانوہا مثل این کہ ہر رجل امہ او کما کالا رہے. سود کے 72 درجے ہیں, احوالوہا سب سے آج چھوٹا معمولی سود جو ہے اس کا گناہ مثل این کہ ہر رجل امہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنے کے معنی میں. اللہ تعالی تمام لوگوں کو سود سے بچائے, آج تک جیسے بچتے رہے آئندہ بھی اس سے محفوظ رکھے. ابن ابھی دنیا بحقی وغیرہ کی روایت ہے, حضرت بلا ابن عازب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ سے حدیث مروی ہے. یہ تو سب سے ادنا درجہ ہے, اور سب سے اعلیٰ درجہ کیا ہے؟ وَإِنَّ أَرْبَ الرِّبَا, اور سب سے بڑا ربا یہ ہے استطالت الرجل فی ارض اخیہ المسلم, اپنے کسی مسلمان بھائی کو بے عزت کرنا, کسی مسلمان بھائی کی عزت لوٹنا, بے عزت کرنا. سب سے ادنا درجے کا سود جو ہے اس کا گناہ کتنا بڑا؟ ماں کے ساتھ منہ کالا کرنے کے برابر. آپ فرماتے ہیں وَإِنَّ أَرْبَ الرِّبَا, اور بہت بڑا ربا اور سود یہ ہے کہ انسان اپنے بھائی کی عزت لوٹے, اپنے بھائی کی توہین کرے, اپنے بھائی کو بھی عزت کرے. اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو اپنے مسلمان بھائیوں کی عزت اور احترام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. کبھی کچھ غلطی ہو جاتی ہے, کوتاہی ہو جاتی ہے, اپنے مسلمان بھائیوں کو بے عزت کرنے کی کوشش کرتے ہیں, پیچھے پڑ جاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تھے, صحابی کرام موجود ہیں, آپ نے اعلان کیا یا معاشر من اسلم ولم یفد الایمان الی قلبہ, اے وہ لوگوں سن لو جو کلمہ پڑھتے ہو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو لیکن ابھی تمہارا دل اور زبان مسلمان نہیں ہے, یاد رکھو خبردار, لا تؤذ المسلمین, اپنے مسلمان بھائیوں کو تکلیف نہ دو, ولا تتبعوا عوراتهم, اپنے مسلمان بھائیوں کے عیب کو پھیلانے کی کوشش مت کرو, عیب کے پیچھے نہ پڑے رہو. فإن من تتبع عورت أخيه المسلم, جو چونکہ جو انسان اپنی عادت بنا لیتا ہے اپنے کسی مسلمان بھائی کے عیب کے پیچھے لگتا ہے, عیب ٹٹولتا ہے کہ کوئی عیب دیکھے لوگوں تک پہنچائے, تو اللہ تعالیٰ اس کے عیب کے پیچھے پڑ جاتا ہے. پھر گرچہ انسان بند کمرے میں عیب پایا جاتا ہے اس کے اندر, اللہ تعالیٰ اس کو باہر لا کر کے بے عزت ضرور کر دیا کرتا ہے. یا معاشرہ من اسلم, اے لوگوں جو زبان سے کلمہ پڑھتے ہو ابھی دل نہیں مسلمان ہوا ہے, خبردار مسلمانوں کو تکلیف نہ دو اور ان کے عیب کو ظاہر کرنے کی کوشش مت کرو. تو یہ سود کی بات چل رہی تھی, بہت ہی بدترین گناہ. اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو گناہوں سے محفوظ رکھے. سنا ہوگا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں یہ دو فرشتے آئے لے کر کے گئے, بہت دور چلے گئے, ہم دیکھتے ہیں کہ ایک حوض ہے, حوض خون سے لبریز ہے, بھرا ہوا ہے, خون ہی خون. پورا حوض کس کا ہے؟ خون کا ہے, پورا حوض خون کا ہے. میں نے دیکھا کہ اس کے اندر ایک انسان ہے جو ڈوب رہا ہے خون کے حوض میں, نکلنے کی کوشش کر رہا ہے نہیں نکل پا رہا ہے, اور اس حوض کے کنارے ایک بڑا طاقتور انسان کھڑا ہے, پتھر کی چٹان اپنے پاس رکھا ہے, بالکل تیار ہے. اور وہ حوض میں ڈوبنے والا انسان بڑی محنت و مشقت کرنے کے بعد اگر وہ کہیں کنارے آ جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ ہاں کنارہ پکڑ کر کے ہم باہر ہو جائیں, تو جتنی طاقت ہو سکتی ہے کھڑا رہنے والا انسان اتنی طاقت سے پتھر کھینچ کے اس کے منہ پر مارتا ہے, اور اتنے زور سے مارتا ہے کہ جہاں سے آیا ہوا تھا پھر وہیں حوض واپس چلا جاتا ہے. ہم نے پوچھا کہ کیا ہے, خون کے اندر کیوں ڈوب رہا ہے, کیوں تیر رہا ہے, یہ پریشان ہے, ڈوبتا ہے, نکلنا چاہتا ہے, لیکن یہ کون سا انسان ہے جو ظلم کر رہا ہے اور پتھر کی چٹان لیے کھڑا ہے, اور وہ بیچارہ قریب آتا ہے تو اس کو مار کر کے پھر واپس لوٹا دیتا ہے. کہا گیا یہ بیچارہ نہیں ہے, یہ وہ انسان ہے جو غریبوں کا خون چوستا تھا, غریبوں کے مجبوری سے فائدہ اٹھاتا تھا, اپنے مال کو دے کر کے سود لیا کرتا تھا, اس کو یہ سزا قیامت تک ایسے ہی ہوتی رہے گی. اللہ تعالیٰ سب کو سود سے بچائے. سود کی بہت زیادہ مذمت بیان کرنے کے بجائے کچھ اور چیزیں ایسی ہیں جو سود میں شامل ہیں لیکن ہم لوگ ان کو سود نہیں سمجھتے, ہم ان چیزوں کی طرف اشارہ کر دیتے ہیں تاکہ ان سے ہم اور آپ ہمیشہ اپنے آپ کو بچائیں. نمبر ایک, اس چیز کو اچھی طرح سے ذرا سمجھیں. عام طور پر یہ آیت جو سمجھی پڑھی جاتی ہے سورہ روم کی, سورۃ البقرہ وغیرہ کی آیتیں تو اس سود کے متعلق ہیں جس کو ہم لوگ سود سمجھتے ہیں, کسی کو دینا اور زیادہ اس سے لینا. اب یہاں چند چیزیں اور سود کی ہیں جس کو ہم لوگ نہیں سمجھتے, حالانکہ وہ سود میں شامل ہیں. یہ سورہ روم کی آیت نمبر 38 اور 39 کا ہم ترجمہ کرتے ہیں, ذرا اچھی طرح سے سمجھیں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ, اے مالدارو تم اپنے مال کو دو, تمہارے رشتہ داروں کا حق ہے, مسکینوں کا حق ہے تمہارے مال میں, اور مسافروں کا, ان کو دو, اور اس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوگا. یہ اللہ تعالیٰ کے خوشنودی کے اعمال ہیں. اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے جب بندہ اللہ کے مال دیے ہوئے مال کو رشتہ داروں اور غریبوں فقیروں میں تقسیم کرے. رسول اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں عام آدمی کو اگر کوئی انسان دیتا ہے تو اس کو صرف صدقے کا ثواب ملتا ہے, اور اپنے رشتہ داروں کو دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ ڈبل ثواب دیتا ہے, صدقے کا بھی ثواب دیتا ہے, اس سلے رحمی کا دیتا ہے. اللہ نے یہ پہلے رشتہ داروں غریبوں کو دینے کا حکم دیا, پھر آیت نمبر 39 میں فرمایا وما آتیتم من ربا، اور جو تم ربا لیتے دیتے ہو تاکہ ربا سود بڑھے، یہاں جس ربا کا تذکرہ ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ یہاں ربا سے وہ سود نہیں مراد ہے کہ کسی کو 100 روپیہ دیں اور اس سے 110 وصولے، نہیں، یہاں ربا سے مراد ہے کہ آپ کسی کو تحفہ اور ہدیہ پیش کریں جس کو آپ کہتے ہیں گفٹ، اور امید رکھیں کہ ہاں دے رہے ہیں وہ اس سے بڑی چیز ہم کو دے گا. اس کو بھی قرآن نے کیا کہا ہے؟ ربا. آپ کسی کو دے رہے ہیں تو ثواب کی نیت سے دیں، اجر ثواب کی نیت سے دیں. اگر آپ اس امید سے دیتے ہیں کہ بھائی ذرا دے دیں انشاءاللہ اس کے یہاں سے جو آئے گا تو زیادہ ہی آئے گا، یہ کیا ہو گیا؟ اللہ نے فرمایا وما آتیتم من ربا، اور جو تم دیتے ہو یہ بھی ایک قسم کا ربا ہے، اگر دینا ہے تو ثواب کی نیت سے دو اور پانے کی امید اور توقع سے نہ دو. اب یہاں ہم چند باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں. ہم نہیں بتا سکتے، یہ ہمارے یو پی کے بعض علاقوں میں تو بہت شدید رہا، ہو سکتا ہے آپ لوگوں کے یہاں بھی ہو. میرا اپنا خیال ہے کہ پرانے لوگ بڑے سیدھے سادے تھے، بہت جھوٹ نہیں بولنا چاہتے تھے. آج پرانے لوگ ہیں، جھوٹ نہیں بولتے تھے اور ان کے یہاں اپنائیت بہت تھی. کیوں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب دنیا بہت کشادہ ہو جاتی ہے تو کوئی کسی کو نہیں رہتا، خود غرضی لوگوں میں آ جاتی ہے، اور جب کم رہتا ہے تو لوگ دین میں مضبوط رہتے ہیں، لوگ آپس میں لڑتے نہیں، اخلاص اور محبت رہتی ہے. سمجھ گئے؟ میرا اپنا یہ خیال ہے کہ پورا پہلے لوگ اپنی بیٹی کی شادی کرنے لگے یا بیٹے کی شادی کرنے لگے تو گاؤں کا آدمی یا ایک انسان سوچتا تھا کہ بھائی ایسا کرو، وہ بچے کی شادی کر رہا ہے، کتنا بوجھا اٹھائے گا، چلو ہم لوگ بھی تھوڑا تھوڑا حصہ بتا لیں. تو اس طرح سے کچھ لوگ اس کی مدد کر ڈالتے تھے، لیکن وہی مدد کرنا آگے بڑھتا گیا، بڑھتے بڑھتے اب اس کا نتیجہ کچھ اور نکل گیا. وہ کیا ہے؟ ہم نے اپنے یو پی کا ماحول دیکھا بہت سارے علاقوں میں، آپ اپنے بیٹی کی شادی کرنے لگیں تو صبح ہی ایک انسان رجسٹر لے کر کے بیٹھ جاتا ہے. اس کو کوئی سود نہیں سمجھتا، ذرا یاد رکھیے گا. یو پی والے ساتھی ایک ہیں تو ان کو ذرا خاص طور سمجھنا چاہیے اگر ان کے علاقے میں ہے. رجسٹر لے کر کے بیٹھ جاتا ہے، ایک آدمی آیا شادی میں شریک ہونے کے لیے، وہ کیا لے کر کے آ رہا ہے؟ پہلے وہ رجسٹر پر لکھا جاتا ہے. پاکستان بھی چلو نسل ایک ہی ہے، اس لیے برائی بھی ایک ہی ہوگی. وہ کیا کر لیا جاتا ہے؟ لکھ لیا گیا، فلا ابن فلا اتنا دیے ہیں، پیش کیے ہیں. ٹھیک ہے. دوسرا آیا، اس نے کیا دیا؟ اناج دیا، گلہ دیا، یا کیا تحفہ دیا ہے؟ وہ لکھ لیا گیا، وہ رجسٹر بالکل محفوظ رہے گا. اب جو آئندہ دینے والے اگر 1000 آدمی آئے ہیں، ان میں سے کسی کے ہاں شادی ہوئی اور اس نے دعوت بھیجا، تو اب آپ جائیں گے تو آپ بھی، لیکن ایک شرط ہے، یاد رکھیے گا. اس نے اگر 100 روپیہ دیا تھا تو اب وہاں 100 روپیہ نہیں چلے گا، اس میں کچھ زیادہ. تو اب لکھنے والا کیا لکھے گا؟ 100 روپیہ پرانا اور 10 نیا. ٹوٹل کتنا جمع ہوا ہے؟ 110. اور 110 کا حساب بھی دو خانے ہوں گے، 100 پرانا اور 10 نیا. بڑھانا کچھ ضرور چاہے، تھوڑا ہی بڑھایا جائے. اب اگر تیسری مرتبہ پھر اس کے یہاں شادی پڑی اور 110 لینے والا جب اس کے یہاں دعوت میں آئے گا، تو اب وہ اپنے لیے واجب سمجھتا ہے، اور اگر اس طرح سے نہ کرے تو معاشرے میں عیب سمجھا جاتا ہے. اب وہ جب آئے گا تو 110 نہیں، اگر 110 روپیہ نہیں ہے تو نہیں آ سکتا، وہ دعوت نہیں کھائے گا، وہ آئے گا ہی نہیں دعوت میں. اور اگر کوئی چلا آئے یہ اس غلط چیز کو چھوڑ دے تو لوگ تانا دیں گے، دیکھو فری میں جا کے کھاتا ہے، ایک پیسہ دیتا ہے، حالانکہ دعوت ہے، لیکن اس کے بعد کیا کہیں گے، وہ فری میں کھا جاتا ہے. اب یہ جب جائے گا تو اب اس کو کچھ بڑھانا ہے، چونکہ 110 اس نے کر دیا ہے، اب اس کو بڑھانا کچھ ضرور ہے، گرچہ اب یہ کیا لکھے گا، 110 پرانا اور ایک نیا. اور شاید میں سمجھتا ہوں یہ ہر علاقے میں ہوگا، کسی بھی تقریب میں جائیں جو جاتا ہے وہ عام طور پر اگر وہ کبھی آپ کو بلائے اور آپ کچھ لے کر کے نہ آئے اس کے بدل، تو وہ انسان ہمارے معاشرے میں عیب سمجھا جاتا ہے اور یہ غلط سمجھا جاتا ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ، جو تم دیتے ہو اس نیت سے کہ لوگوں کے ہاں رہ کر کے تمہارا بڑھ جائے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کا معنی کیا کہتے ہیں، یہ وہ سود نہیں ہے جو عام طور پر لیتے ہو، یہاں اس کو ربا کہا گیا ہے کہ تم کسی کو تحفے اور ہدیے کے طور پر دیو اور اس امید سے کہ وہاں سے جب آئے گا تو زیادہ ہوگا. اس کو کوئی سود نہیں سمجھتا، اس کو کوئی ربا نہیں سمجھتا. اور میرا خیال ہے کہ تقریباً تقریبات میں لین دین کا معاملہ اس انداز کا ہر علاقے میں ہے، لیکن اس کو کوئی سود نہیں سمجھتا، اس کو کوئی غلط نہیں سمجھتا اور اسے کوئی عیب نہیں سمجھتا. حالانکہ قرآن میں اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت کے مطابق اس کو کیا کہا گیا ہے. اسی لیے چند آثار اور روایتیں آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ سود کس طرح سے لوگ سمجھتے تھے اور ہمارے یہاں سود کس انداز سے آیا ہوا ہے. یہ شادی والا مسئلہ سمجھ میں آ گیا نا، رائے دے کی نہیں ہے اب ہے نا، بڑھا کر کچھ دینا ہے کہ نہیں. ہاں یہی سود ہے، اس کو دراصل یہ ایسا منکر ہے جو ہمارے معاشرے میں ہے، اس کو مٹانا بہت ہی ضروری ہے. روزے نماز ہر جگہ سب کچھ کر کے بھی سود میں شامل ہیں. اور ایک بات اور بتائیں، کتنے لوگوں کو جانتے ہیں کہ ان کے گھر میں لڑائی ہوتی ہے. لڑائی کیوں؟ شوہر بےچارا سوچتا ہے کہ نہیں حالات اچھے نہیں، ایسا کرو کہ چھوڑ دو نہیں جائیں گے. لیکن عورت کہتی ہاں کتنے لوگ تانا دیں گے کہ جب ہم نے دعوت تو چلے آئے پوری فیملی کے ساتھ کھا کے گئے اور جب اور ہم نے جب بلایا تو نہیں آیا. ایک انسان یہ کہا دیکھیں کتنی بڑی مصیبت بن جاتی ہے. 3 سال یہاں رہ چکا ہے، کتنے 4 جانا 3 سال ہم جانتے ہیں. سال بھر میں 1 مہینے کی چھٹی ہوتی ہے اس کی اور باقاعدہ پاکستان جانا بھی چاہتا ہے بیچارہ، لیکن جب ٹیلی فون کرتا تو معلوم پڑتا ہے کہ ہاں رشتے میں 3 شادیاں ہیں، تو بیچارہ سوچتا ہے کہ بھائی اتنا ہی ہے جتنے میں 1 مہینے کی چھٹی گزار سکیں، رشتے داروں میں شادی کے موقع پر دینے کی طاقت ادھر جاتا ہی نہیں. کتنی چھٹیاں ضائع کیا اس نے، 3 چھٹی. یہ ہمارے آمار بتا رہے ہیں کہ واقعی اس کو ہم نے ایک تجارت اور ناجائز شکل دے رکھی ہے اس کو. ورنہ اگر ہمارے یہاں یہ ضروری نہ سمجھا جاتا لین دین کا معاملہ، تو غریب ضرورت مند پریشان حال کبھی اپنے عزیز و اقارب کے اور رشتے داروں کے شادیوں میں جانے سے کتراتا نہیں، بال بچوں کو چھوڑ کر کے 3 چھٹیاں یاد نہ گزارتا. یہ بڑے نازک مرحلے ہیں جن کو مٹانا ضروری ہمارے لیے. حضرت ابو بردہ کہتے ہیں اتیت المدینہ تھا، میں مدینہ المنورہ پہنچا. اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی صحیح کے کتاب المناقب باب مناقب عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں واقعہ نقل کرتے ہیں کہ کہتے ہیں میں مدینہ آیا، راستہ پکڑ کے جا رہا تھا، اچانک ہماری ملاقات حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ سے ہو گئی. میں نے حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ سے سلام کیا، انہوں نے پوچھا ہاں کب آنا ہوا مدینہ، ابھی کل آیا ہوں. کہا الا تدی ابھی، ذرا میرے گھر آؤ. فاطمہ کا سویقن و تمرن، ہمارے ہاں بڑے اچھے درجے کا کھجور ہے، کھجور کھائیں. آئیں ستو، ہم نے بہت اچھا تیار کر کے رکھا ہے، آپ وہ ستو پلائیں. اور تدخل فی بیت، اور میرے گھر میں آئیں بیٹھے، تھوڑی دیر کچھ بات چیت ہوگی. ثم قال، پھر حضرت عبداللہ ابن سلام نے کہا، لیکن ابو مردہ یاد رکھنا، انک بارض قوم بارض الربا بها فاشن، تم ایک ایسے ملک میں رہتے ہو جہاں سود بہت ہی زیادہ عام ہو گیا ہے. حالانکہ ہمارے جیسے سود عام نہیں تھا. کون کہہ رہا ہے؟ اور عبداللہ ابن سلام وہ صحابی ہیں جن کو جنتی ہونے کی بشارت ملی ہے. رسول اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے مسجد کے اندر، ایسے آپ نے ارشاد فرمایا، سن لو، سب سے پہلا انسان جو اس دروازے سے آئے گا وہ جنتی ہے. تھوڑی صحابہ کرام بڑے غور سے دیکھ رہے تھے. تھوڑی دیر میں حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ پہنچ گئے. نبی علیہ السلام کی مجلس برخاست ہوئی، سارے لوگ عبداللہ ابن سلام کی طرف دوڑے. کہا عبداللہ ذرا بتاؤ کیا بات ہے، اللہ کے نبی نے تمہارے آنے سے پہلے پہلے تم کو جنتی ہونے کی بشارت سنائی ہے. کہا، بڑا غور فکر کیا، کہا بھائی دو عمل ہمارے ایسے ہیں، اللہ کے رسول نے اگر جنتی ہونے کی بشارت دی ہے تو انہیں دونوں عملوں کے بنا پر، نمبر ایک سلامت الصدر، اور نمبر دو وترک ما لا یعنی، میں اپنے دل اور سینے کو صاف رکھتا ہوں، کسی مسلمان بھائی کے متعلق حسد کینہ کپٹ بغض عناد نہیں. اور یہ ہمیں دل کا صاف رکھنا، اور دوسرا عمل ہے ہر قسم کے لا یعنی چیزوں سے کنارہ کشی. لوگوں نے کہا یہی وجہ ہوگی. تو بخاری شریف کی روایت بھی بتلاتی ہے کہ نبی علیہ السلام نے ان کو جنتی ہونے کی بشارت دی ہے. تو حضرت عبداللہ ابن السلام نے کہا، میاں ابو بردہ، انک بارض الربا فیها فاشن، تم جس علاقے میں رہتے ہو وہاں سود بہت ہی زیادہ عام ہو گیا ہے. سنو، اذا کان علک علی رجل حق، اگر تم نے کسی مسلمان کو قرضہ دے رکھا ہے، اگر تم نے کسی مسلمان بھائی کو قرضہ دے رکھا ہے، فاہدا الیک حملۃ ابن، اگر تمہیں ایک اونٹ کے بوجھ کے برابر اگر تمہیں سونا چاندی بھی پیش کرے تو خبردار قبول نہ کرنا. کس سے؟ جس کو تم نے قرضہ دیا ہے. جس کو تم نے قرضہ دیا ہے، اگر تمہیں بطور ہدیے اور تحفے کے تم کو اونٹ کے برابر، اونٹ کے بوجھے کے برابر سونا چاندی پیتل تانبی دے تو خبردار اس کا ہدیہ قبول نہ کرنا. کس کا ہدیہ؟ جس کو تم نے قرضہ دے رکھا ہے. او حمل شعیر، اور جس کو تم نے قرضہ دیا ہے، اگر ایک اونٹ لدا لدایا تمہیں جو اور گندم پیش کر دے تو قبول نہ کرنا. کیوں؟ فلا تاخذ، لینا نہیں. فإنه ربا، چونکہ یہ بھی کیا ہے؟ سود ہے. کل قرض جر نفعاً فهو ربا، قرضہ جس کو تم نے دیا ہے، اگر وہ قرضہ دینے کے بعد اب تمہیں ہدیے تحفے تحائف پیش کر رہا ہے تو اس کا دینے کا سبب کیا بنا ہے؟ تمہارا قرضہ. اگر قرضہ نہیں دیتے تو شاید وہ کبھی پوچھتا نہیں. تو گویا کہ یہ تمہیں اس کے جانب سے جو فائدہ پہنچ رہا ہے، کس بنا پر؟ تمہارے قرضے کی بنا پر. اس لیے خبردار، اس کا کوئی ہدیہ بڑا سے بڑا ہو لیکن قبول نہ کرنا. فإنه ربا، کیونکہ کیا ہے؟ سود ہے. اچھا ایک چیز اور یاد رکھیں، وہ بیچارہ ہدیہ لے کر کے آئے گا تو کوئی دباؤ تو نہیں ہے اس کے اوپر، اپنی مرضی سے لے کر کے آ رہا ہے نا. پتا چل گیا دینے والا اپنی مرضی سے بھی دے تو سود ہی ہوتا ہے. بھائی ہم نے کوئی زبردستی نہیں کی، لے جاؤ جتنی مرضی ہوگی اتنا بڑھا کر کے تم دے دینا، کوئی ہم سے متعین نہیں. مرضی کا معاملہ نہیں ہے یہاں. ایک یہاں قرض دینے کے بعد جو سبب جو فائدہ قرضہ کی سبب سے مل رہا ہے، اللہ کے رسول نے اس کو جاگرا دیا، سود قرار دیا. حضرت یزید ابن ابی یحییٰ کہتے ہیں سال تو انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم نے حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، میں نے کہا یا ابا حمزہ، اے ابو حمزہ، الرجل منا یقرض اخاہ المال، ہمارا ایک مسلمان بھائی اپنے مسلمان بھائی کو قرضہ دے دیتا ہے، قرضہ دے دیا، فیہدی الیہ، اور قرضہ لینے والا قرضہ لے لینے کے بعد اب ہدیے تحفے تحائف خود بھیج رہا ہے، کس کے پاس؟ قرضہ دینے والوں کے پاس. تو ایسا کرنا جائز ہے کہ نہ جائز؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اقرض احدکم قرضا، جب تم میں سے کسی نے کسی کو قرضہ دے دیا، فاودیا الیہ طبقان، اگر اس کے پاس کوئی تھالی میں بھر کر کے بھی مال بھیج دے، قرضہ لینے والا قرضہ لے لینے کے بعد اگر تھالی بھر کر کے مال بھیج دے ہدیے کے طور پر قرضہ دینے والے کے ہاں، تو آپ نے فرمایا خبردار، فلا یقبلہ، قرضہ دینے والے کو چاہیے کہ اس کو قبول نہ کرے، او حملہ علی دابۃ فلا یرکبھا، اللہ اکبر، یا یا آپ نے ارشاد فرمایا اگر قرضہ لینے والا قرضہ دینے والے کو اپنے سواری پر بیٹھانا چاہے جب بھی نہ بیٹھے، کیوں؟ یہ سب سبب کس کا وہ ہے؟ قرضہ کا، آپ ہرگز نہ بیٹھے، الا ان یکون بینہ وبینہ قبل ذلک، ہاں الا یہ لین دین تحفے تحائف کا تبادلہ اور سواری پر اٹھنا بیٹھنا قرضہ لینے کے پہلے رہا ہو، تب تو کوئی مداخلہ کوئی حرج نہیں، کیوں؟ وہ انسان قرضہ کے سبب سے ہدیہ نہیں پیش کر رہا ہے، بلکہ قرضہ سے پہلے بھی اس سے اپنے دوستانہ تھے لین دین، کتنی شدید وحی تھے. حضرت محمد ابن سیرین رحمت اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ قال رجل ابن مسعود، ایک انسان نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا انی استصلفت من رجل خمس مئت الا ان اعیرہ دہر فرسی، اے اللہ کے رسول کے صحابی عبداللہ ابن مسعود، آپ بتائیں میں نے ایک انسان سے 500 درہم قرضہ لیا ہے، اور ہم نے قرضہ لیتے وقت ایک شرط رکھی ہے کہ میں جب بھی اس کو ضرورت پڑے گی میں اپنا اونٹ بطور مغنی کے اس کو دے دوں گا. اس نے ہمیں قرضہ دیتے وقت کہا بھائی ہم تم کو 500 قرضہ دے رہے ہیں، لیکن شرط یہ کہ جب ہم کو کبھی ضرورت پڑے گی تو اپنا اونٹ مجھے سواری کے لیے دے دیں گے، گھوڑا اپنا ہمیں اپنی سواری کے لیے دے دیں. عبداللہ تو ایسا جائز ہے کہ نہ جائز؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ما اصاب منہ فہو ربن، 500 جس نے قرضہ دیا ہے اگر وہ گھوڑے کو بطور مغنی کے لا کے استعمال کرتا ہے تو جتنا استعمال کرتا ہے سب کا سب ربا اور سود ہے، اس کے لیے حلال ہمارے اور آپ کے ہاں یہ معاملہ لوگوں میں نہیں، بلکہ قرضہ دے دینے کے بعد اتنا احسان تلے جب وہ دب جاتا ہے کہ بسا اوقات اس کی جائیداد بھی ضبط ہو جاتی کہ نہیں ضبط ہو جاتی، گھر بھی ہم اپنے نام رجسٹر ہو جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ اس کی تاکید بیان کی ہے. نمبر 4، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ فی رجل کان لہ علی رجل 20 درہما، ایک انسان نے دوسرے آدمی کو، ایک آدمی نے دوسرے آدمی کو 20 درہم دیا تھا قرضہ، کتنا؟ 20 درہم، اور قرضہ لے لینے کے بعد فجعل یہودی الیہ، اب وہ ہدیہ دینا شروع کیا، کس نے؟ قرضہ لینے والا، اب دینے والے کے یہاں ہدیہ بھیجنا شروع کر دیا. تو حضرت عبداللہ ابن عباس سے کہتا ہے کہ وہ ہدیہ پاتا ہے تو ہدیہ بیچ ڈالتا ہے، چلا اس کو ضرورت ہی نہیں، قرضہ دینے والا ہدیہ دیتا ہے تو قرضہ لینے والا ہدیہ جب بھیجتا ہے تو دینے والا سوچتا ہے ہمیں اس کی کیا ضرورت، قرضہ تو وہی اس کو بیچ ڈالیں گے مال تھوڑا سا آ جائے گا، اب اس نے بیچنا شروع، یہ جب بھی ہدیہ دیتا قرضہ دینے والا بیچ ڈالتا، یہاں تک کہ وہ بیچتے بیچتے تقریباً 23 درہم کما لیا اپنا، کتنا 13 درہم، کتنا کما لیا 20 درہم قرضہ دیا تھا، سمجھ گئے نا، اور قرضہ دینے والا ہدیہ بھیجتا رہا اور یہ حضرت بیچ بیچ کر کے اپنا منافع لے رہے تھے، اور کتنا ہدیہ بیچا اس کا 13 درہم، تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے جب سنا کہ پوچھنے والا یہ پوچھ رہا ہے جائز ہے کہ ناجائز، تو حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا کہ اس سے جا کے کہو صرف اب اس سے 7 درہم لے اور زیادہ نہ لے، کتنا لے 7 درہم، اگر پورا 20 درہم لیتا ہے تو گویا کہ 13 درہم اس نے سود کر لیا ہے، جا کر کے اس سے کہو فلا یاخذ الا 7 دراہم، خبردار اب قرضہ لینے والے سے 7 درہم سے زیادہ وہ نہ لے، دیکھیں یہ ساری چیزیں بھی کہ قرآن و حدیث میں ان کو قرضہ سود قرار دیا گیا اور صحابہ کرام یہاں تک بچتے رہے، اس لیے سود کا معاملہ جو ہے بہت ہی خطرناک اور نازک ہے، ہم تمام لوگوں کو ہمیشہ سود سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ نے سود کے علاوہ اور بہت سارے راستے ہیں، غریبوں کی مدد کرنا، مسکینوں کا خیال رکھنا، یتیموں اور بیواؤں کا خیال رکھنا، رعایت کرنا، ہمارے مال میں اللہ نے زکات فرق قرار دیا ہے، غریبوں مسکین وفی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے مال میں غیروں کے حقوق متعین کیے ہیں، اگر ہم سب ادا کرتے رہے تو شاید غریبوں کو کبھی سود لینے کی ضرورت نہ پڑے، اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو صحیح سمجھتا فرمائے اور سود سے جیسے آج تک بچتے آئے ہیں اللہ تعالیٰ آئندہ بھی بچائے۔ یہاں ایک سوال یہ ہے، یہاں ایک چیز اور ہے سود کے بارے میں، وہ بات رہ گئی ہے، اس کو بھی یہ بہت زیادہ رائے ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب خیبر فتح ہوا تو ایک صحابی کے حصے میں مال غنیمت جو تقسیم کیا گیا تھا، حصے میں گلے کا ہار آ گیا تھا، اور وہ ہار جو تھا سونا تھا، اور اس میں اور کیا ملے، ہیرے اور جواہرات، ارے نک کیا کرے، کیا کہتے موتی، ہار سونے کا تھا اور بیچ بیچ میں انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس کو ہم بیچ ڈالیں، آپ نے فرمایا نہیں، کس حساب سے بیچو گے تو سود ہو جائے گا، اگر اس کو بیچ دو کہ جتنا وزن تمہارا ہار ہے اتنا سونا لو، نہیں سمجھے، جو بنا ہوا ہار ہے اس میں سونا بھی ہے اور کیا ہے نگ ہیں، ہیرے جواہرات بھی ہیں، مختلف پتھر بھی ہیں، اور سامنے والا اگر وزن کر کے اس کو لے لیا اور اتنا ہی سونا تم کو دے دیا تو سونے کے بدلے تم نے سونا لیا، ہیرے جواہرات نکال دینے کے بعد تو کم پڑ جائے گا، خریدنے والے کے جس نے ہار کو خریدا ہے سونے کے بدلے برابر برابر، ہیرا بہت قیمتی ہوگا، موتیاں بہت قیمتی ہوں گی، نگ بہت قیمتی ہوں گے، لیکن سونا الگ چیز ہے اور وہ الگ چیز ہے، اگر 5 تولے کا وہ ہار تھا اب تم اس کو بیچو گے تو سونے کی قیمت ہوگی، کس کی قیمت ہوگی، اگر سونے کے بدلے اس کو بیچ دیا، اس زمانے کا دستور تھا، اگر برابر سونا تم لیتے ہو تو لینے والا تمہارا سونا زیادہ ہو جائے گا اور ہار میں دینے والا سونا کم ہو جائے گا، سود ہو جائے گا، سونے کے بدلے سونا بیچا جا رہا تو برابر سرابر ہو اور ایک ہاتھ سے لے دوسرے ہاتھ سے دے. اس حدیث سے معلوم پڑ گیا ہمارے یہاں ایک مسئلہ بہت عام ہے ہندو پاک کے اندر. پرانے زیورات ہوتے ہیں, پرانے زیورات, کسی کا کچھ ٹوٹ گیا ہے کسی ہے, لیکن ہے سونے ہی کا یا چاندی کا. آپ اس کو لے کے جاتے ہیں سونار کو, کہتے ہیں بھائی اس کو لے لو اتنا وزن ہمیں, حالانکہ اس کا سونا خالص ہے اور آپ کا سونا خالص نہیں, اس کا نیا ہے اور آپ کا پرانا ہے. اب وہ کبھی برابر نہیں لے گا, وہ تو بڑا لمبا حساب بتا دے گا, کتنا تو اس میں گنائیں گے تو میل کچیل نکل جائے گا, یہ کہے گا نا, اتنا تو وزن میل کچیل کا نکل جائے گا, اتنا فلا چیز کا نکل جائے گا, اتنا فلا چیز کا نکل جائے گا, آپ کا اتنا بچے گا اس لیے اتنا سونا بتائیں اس میں آپ کو کیا بنا کر کے, یہی ہوتا ہے نا, کہ اور کوئی طریقہ ہے. اچھا پھر ایک چیز اور یاد رکھیں, آپ کے جو بنا ہوا سونا ہے زیورات کی شکل میں وہ خالص نہیں, خالص ہے, خالص نہیں, کیا ملا اس میں, تانبا, وہ ملا ہوا ہے, یا اس میں ہو سکتا ہے نگ لگے ہو یا اور کوئی پتھر وغیرہ جڑا ہوا ہو, وہ خالص سونا نہیں ہوتا, چونکہ زیورات بنانے کے لیے اس وقت تک اس کے اندر پائیداری نہیں آتی جب تک کہ سونے میں اور کوئی چیز نہ ملا جائے. اس لیے ہمارے ہندو پاک میں جو ہے, اور کبھی بہت دھوکا بھی ہو جاتا ہے, سونا تیز تھا شارجہ والا, تیز تھا اور بیچنے والے تھے بامبے کے, وہ وہاں سے اپنی بیگم کو بنا کر کے لائے, ایک دن بیگم کو لے کے گھومتا ہوا چلا گیا سونار کی دکان پر, نیا ماڈل نظر آیا, انہیں کہا کہ صاحب میری چوڑیاں لے لیں اور یہ چوڑیاں جو ہم کو بہت اچھی لگی میری بیگم کو یہ دے دیں. سونار تیز تھا, اس نے کہا ٹھیک ہے پہلے ہم آپ کا سونا ٹیسٹ کر لیں, اس کے بعد ہم کو اس شخص نے دکھایا, واللہ جتنی چوڑیاں تھی اس میں برائے نام سونا نہ ہوگا نہ سب غیر سونا تھا. اب اگر اس طرح سے بھائی یہ سونے کی چوڑیاں ہیں اور یہ سونا ہے, چلو وزن کر کے اتنا دے لے تو ہو سکتا ہے کبھی کچھ ہاتھ بھی نہ لگے, اسی لیے یہ اس طرح سے بیچنا اور خریدنا اور زیورات کو سونار کے یہاں جا کر کے بدلنا جائے, یہ بھی سودی لین دین ہو جاتا ہے, حالانکہ اس کو لوگ سمجھتے نہیں. اس لیے اگر پرانے زیورات کو آپ لے کے جا رہے ہیں تو آپ اس کو بیچ دیں, پہلے کیا کریں, بیچ دیں, سونے کے بدلے سونا نہ لیں, آپ اس کو بیچ دیں, بھائی تم کو معلوم ہے یہ اتنا نگ لگا ہوا ہے, اتنا اس میں پتھر لگا ہوا ہے, اتنی موتیاں لگی ہیں اور اتنا اس میں کیا ہے, ٹھیک ہے نا, وہ اپنا حساب لگا لے گا اس کی کتنی قیمت ہے, قیمت کر لے. اب قیمت ہو جانے کے بعد, رقم لے لینے کے بعد, پھر اگر ضرورت ہے تو چاہے اس دکان سے کسی اور دکان سے اپنے پیسے سے چاہے نیا سونا خرید کر کے زیورات بنوائے یا اپنے ہی زیورات کو خرید لے, لیکن یہ ہمارے ہاں ہوتا نہیں ہے. اس لیے یہ جو بیچا جاتا ہے یہ بھی سود کی کیا ہو جاتی ہے, شکل ہو جاتی ہے. ایک ساتھی نے سوال پہلے سے لکھ کے رکھا ہے, شیخ صاحب پچھلے, السلام علیکم, پچھلے جمعے کو ایک درس ہو رہا تھا, تقریر کرتے کرتے لیلا مجنو کا قصہ شروع ہو گیا, شروع کر دیا, کس نے, سننے والے نہیں مولوی صاحب, درس دینے والے, تقریر کرتے کرتے لیلا مجنو کا قصہ شروع کر دیا اور مولوی صاحب بتانے لگے کہ مجنون تابعی میں ہے, کیا ہے, حقیقت کیا ہے بتائیں, اب اللہ ہی ہدایت دے مولوی صاحب کو, جو ارے وہ تو جانے نہیں, ایک صاحب جمعے کو خطبہ دے رہے, خطبے میں منبر پر لیلا مجنو کا قصہ بیان کیا, لیلا مجنو کی داستان, سمجھ گئے نا, یہ قصے کہانیاں لنترانیاں لا حول ولا قوۃ, لیلا مجنو دونوں کو میاں بیوی تو نہیں تھے, میاں بیوی تھے دونوں نہیں تھے نا, مجنو چاہے لیلا کے لیے پاگل ہوا رہا ہو یا لیلا اپنی خودگردی میں سب ناجائز حرام ہی چیز تھی نا، اس کا قصہ ہمارے لیے کون سی عبرت کا باعث بن سکتا ہے؟ سوچیں تو ایسے ہوا جیسے ہم نے یہ جنوبی ہند کے بعض علاقوں میں دیکھا قاضی صاحب نکاح پڑھاتے، نکاح پڑھانے کے بعد دعا دیتے ہیں اللہم علم بینہما کما علمت بین زلیخا یوسف زلیخا، اے اللہ ان میاں بیوی کے اندر نئے جوڑے میں ویسے ہی الفت محبت پیدا کر دے جیسے تو نے زلیخا اور یوسف میں محبت پیدا کی دے، بیڑا تو پہلے ہی کر دیا قاضی صاحب، ہمیں تو کچھ پتا ہی نہیں تھا۔ میں ورنگل میں تقریر کیا، تقریر کے بعد سوال جواب کی نشست بیٹھی تو اس میں ایک صاحب نے سوال کیا کہ زلیخا کو اللہ نے پھر جوان کیا یوسف سے شادی ہوئی کہ نہیں، میں نے کہا سب بیکار سے چیزیں ہیں۔ اس وقت قاضی صاحب کے ان کو اور بہت سارے جن کا سب طریقہ ہے سب کو دعائیں نہیں ملی تھی، اللہم علی بینہما کما علمت بین یوسف، ہوا آپ کے علاقے بھی ہے کیا؟ ارے دیکھ لے مولانا صاحب بتا رہے ہیں ان کے علاقے بھی کتنے افسوس کا مقام ہے، تو دعا دیے بھی تو یوسف ہے بیڑا تو غرق کر دیا، کیوں؟ زلیخا اپنے شوہر کو چھوڑ کر کے دوسرے پر فریفتہ کی، قاضی صاحب نے دعا دے دیا کہ اللہ شادی یہ کر رہا ہے لیکن محبت بیوی کسی، یہی ہوا نا، بیڑا تو غرق کر دیا قاضی بدبخت نے، یہ کون سی عبرت کی چیز ہوئی؟ بنا بنایا کھیل اس نے، کھایا ہمارا فیس ہم سے لیا اور بیوی کا بخت ہے کسی اور کو دے رہا ہے، سمجھ گیا نا؟ تو یہ یہی معاملہ، یہ جہالت کی بنا پر بڑی عجیب و غریب سے ہے یہ جو پیش کر دیا جاتا ہے کیا کہ لیلا مجنو، ان دونوں کا تعلق ایک بات آپ کو بتائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا قرآنی آیت دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے اسراہم پارے سورہ نور کی آیت ہے، اللہ نے فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب فی الدنیا، دنیا والا آخرہ ہے نا، دنیا میں بھی ہے، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ، بے حیائی کی کام بے حیائی کی باتیں جو ایمان والوں میں پھیلاتے ہیں، نہیں سمجھے، ان کے لیے دنیا میں بھی دردناک عذاب ہے آخرت میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں درس بھی میرے خیال سے پیچھے ہی یا اس سے پہلے کہیں ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ فرماتے ہیں ملعون ہے وہ انسان جو ہمارے درمیان بے حیائی کو پھیلائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر کسی محلے میں کوئی بے حیائی کا اڈا ہے تو اس کا زیادہ تذکرہ لوگوں میں نہ کرو، ورنہ سب کو معلوم ہو جائے گا تو پتہ نہیں کس کا ایمان کمزور ہے، شیطان وہ گلائے کہ یہاں فلا برائی کرتا وہاں پہنچ جاؤ تم، جہاں بے حیائی کے لیے عورتوں کو لائسنس دیا جاتا ہے لوگ پہنچ جاتے نہیں پہنچ جاتے، جتنے شیطان پرست ہیں سب کو معلوم ہے کہ ہاں اپنی حبس کو ٹھنڈا کرنے کا اڈا فلا جگہ